تو اس میں یہ بھی ہے جیسے ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سرسے میں ڈرون حملوں کی تعداد میں زیادہ شدت آئی ہے اور غالباً اتنی کہ جتنی پاکستان میں مجموعی طور پہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی فوج نے چونکہ اپنے علاقے میں آپریشن کیا ہے اور بہت سارے جو عسکریت پسند ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں, تو اس لیے امریکہ کا فوکس ہے ان ڈرون ٹیکنالوجی میں جو دہشت گردوں کو ٹارگیٹ کرنے کا فوکس ہے تو وہ ذرا افغانستان کی جانب گیا ہے. Exactly, this was my next question, that maybe the Pakistan's army operation itself may be one of the reasons that drone strikes are really less. But my question is, even today when we are discussing this topic, there is a drone strike in northern areas of Pakistan, and there are more than 30 militants reportedly have been killed. So how would you define today's operation? Does it hint that there is some sort of cooperation or coordination between US and Pakistani agencies, authorities?
Sorry, are you referring to the Pakistan Air Force strike in North Waziristan that was reported?
A drone strike. It's a drone strike today. It's reported today in different newspapers. Yeah, 30, more than 30 suspects have been killed in North Waziristan today. Yeah.
I think since the CIA drone strikes resumed in June last year, after the sort of 5 or 6 month pause, it became quite clear that the US and Pakistan were once again cooperating on the drone strikes. I think that's clear just because the CIA's drones and the Pakistan Air Force's jets were flying in the same airspace, so there had to be a degree of cooperation just to prevent them from colliding with each other. I think that the nature of the Pakistani offensive, the methodical way that it is proceeded through the tribal areas, has in many ways pushed targets of opportunity up for the CIA's drones to take out. We saw last year and earlier reports of drone strikes in places like Dattahel, which was presumed to have been cleared by the Pakistan army. So I think that has provided the CIA with some targets of opportunity. How exactly the relationship between the CIA and the Pakistani military is playing out at the moment in terms of drone strikes and in terms of the ongoing Pakistani military campaign, I'm afraid remains to be seen.
Exactly. اس میں بھی اگر میں اپنے سامعین کو مختصر بتاتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی بالکل کیٹیگوریکلی آسان نہیں ہوگا کہ وہ کس سطح کی کوآرڈینیشن یا کوآپریشن ہے, آنے والا وقت بتا سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ ضرور کیا ہے کہ چونکہ پاکستان کی فوج کی اس آپریشن میں بہت سارے جو اہداف ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں, اور اس ریفرنس میں یہ ضرور لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ملٹنسی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں میں ایک کوآپریشن یا کوآرڈینیشن جو ہے وہ سطح پہ نظر آتی ہے. لیکن ڈرون کے اوپر وہ کتنے آن پیج ہیں یہ اس بارے میں کچھ وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں جیکسل, جو آج کے ڈرون کے حملے پہ بھی بات کر رہے ہیں اور اوور آل اس میں جو ڈکلائن آیا ہے اس کا بھی وہ ریفرنس دے رہے ہیں. جیک, آئی ہیو اے لاسٹ کوسچن. دیر از ون ریزن موسٹ آف دا اینالسٹ دیر آر بیسیکلی ہنٹنگ ٹوورڈز دیٹ دیر واز اے ون امیرکن اینڈ ون یوروپین سٹیزن ہو واز کلڈ لاسٹ ایئر ان ڈرون اسٹرائک, سو دیر واز اے لاٹ آف کرٹیسزم. از اے ریزن دیٹ از ڈکلائننگ یو ایس لائک the numbers of the drone strike, but it would be another criticism because only two European lives can have really impact on American policies, and on the other side there are thousands of people who have been killed or injured.
I think it's the work that I've done at the Bureau over the last few years, we've managed to define that there's been at least 38 Westerners who've been killed in drone strikes, if you like. It's Americans, Europeans, Australians, Canadians, which is pales into insignificance compared with the hundreds and if not thousands of Pakistanis, Afghans and other people from Central Asia and the Middle East. And
right.
It is clear that those deaths, especially American deaths in drone strikes, have been have garnered the most attention. I'm not sure if the tragic death of Warren Weinstein and Giovanni Laporta in January this year, as well as two other American citizens who were reportedly members of Al-Qaeda, I'm not sure what impact that has had on the frequency of the U.S. drone campaign. The news emerged in April, I believe, that these individuals are being killed, and it's true that there was a gradual decrease in frequency of strikes after that. However, the attacks did continue, and it wasn't until September that we saw the final one of 2015, certainly that was reported and that we've recorded.
Okay.
So it didn't halt the campaign, and I imagine there may have been a number of different factors.
وہ کہہ رہے ہیں سامعین کہ یہ تو زیادہ یہ ضرور ہے کہ امریکی شہری کی ہلاکت کے بعد توجہ ضرور اس جانب مبذول ہوئی تھی, بہت زیادہ اس پہ تنقید بھی ہوئی تھی, لیکن اس کو ڈائریکٹلی شاید لنک بھی نہ کیا جا سکے کہ یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے, ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد بھی چونکہ ڈرون حملے ہوئے ہیں. لاسٹ تھنگ سر, ڈو یو تھنک دیٹ سیم لیول آف ڈکلائن ہیز بن سین ان امیرکن ڈرون پالیسی اوور آل, بیکاز دے آر آپریٹنگ ان ادر پارٹ آف دا ورلڈ ایز ویل, انکلوڈنگ یمن اینڈ صومالیہ اینڈ سم ادر نارتھ افریقن کنٹریز, سو اف دیر از ڈکلائن ایز ویل؟
No, absolutely not. I mean, we've seen in Somalia there were 10 or 11 reported drone strikes in the last year, which is unprecedented. The previous highest number of strikes reported in a single year was 4. Before 2015, there have been 7 drone strikes in total there. Similarly, in Yemen, more strikes than the year before. And, of course, in Iraq and Syria, the U.S. Drones and all kinds of attack aircraft, including strategic bombers, have been striking at Islamic State Group with a really quite considerable intensity, not seen even in Afghanistan, I believe, during the height of the bombing campaign there in 2011. So it's certainly not a decline elsewhere around the world. And I would also hazard a caution that in Pakistan, just because the frequency has dropped by 50% on last year, this does not mean that the drone war is going to stop.
Thank you so much, Jaxal, for being with the Voice of America. Thank you very much for your time and analysis. سو سامعین ویلکم. سامعین یہ جیکسل تھے جو آپ نے آخری سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ باقی ملکوں میں امریکہ کی ڈرون حملوں کی جو پالیسی ہے اس میں ہم نے کوئی کمی دیکھی ہو وہاں پہ, بلکہ بعض جگہوں پہ زیادہ ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یہ کمی ہوئی ہے اس کا تعلق کوئی اوور آل اس کی پالیسی سے نہیں ہے, لیکن شاید اسٹیٹسٹک سے ضرور ہو سکتا ہے, وہاں پہ سسپیکٹ سے متعلق جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر ضرور بیسڈ ہو سکتا ہے. یہ جیکسل تھے. انالیسز اب ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, واشنگٹن بیسڈ انالسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے اسی سیگمنٹ میں شاید نذیر مومن صاحب نے, ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. زبیر اقبال صاحب, آپ پہلے بتائیے گا, بلکہ میں پہلے چونکہ یہاں سے تو ایک ورژن آ گیا, شاید نذیر مومن صاحب کے پاس جاتے ہیں. مومن صاحب, آپ نے کیسے اس کو انالائز کیا ہے؟ واقعتاً یہی وہ ریزنز ہیں آپ کے خیال میں, چونکہ پاکستان کی فوج آپریٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ٹارگیٹس یا اہداف ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ نہیں ہے, آگے پیچھے موو ہو گئے ہیں, تو اس لیے امریکہ کا فوکس کہیں اور پہ ہے. شاہد صاحب سے رابطہ ابھی نہیں ہو پا رہا ہے. زبیر اقبال صاحب, آپ اس کو انالائز کیجیے گا اسی سوال کو.
دیکھیے, بات بڑی سمپل سی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ امریکہ اور الائیڈ فورسز جو ہے نا ان کی ایک جو آپشنز ہوتی ہیں ان میں ایک آپشن ہے. اب چونکہ تمام دنیا میں ان کے انٹرسٹ بدلتے جا رہے ہیں, اسی لیے یہ لمیٹڈ قسم کی جو ریسورس ہے اس کو ری ڈپلوائے کیا جا رہا ہے دوسرے علاقوں میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں کہ پاکستان یا افغانستان میں یہ اٹیکس ختم کر دیے جائیں گے یا پرماننٹ طور پہ ان کو بدل دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر ٹینشن دوبارہ بڑھتی جاتی ہیں اور اگر لوکل فورسز اس قابل نہیں رہتی کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں, تو پھر امریکی ڈرون اٹیکس واپس آ جائیں گے. تو سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ وہاں کی جو فورسز ہیں جو امریکہ کے آبجیکٹیوز کے خلاف ہیں ان کو کمزور کیا جا سکے. یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ فورسز کمزور ہو گئی ہیں, تو اس لیے امریکہ کو یہ فورس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی.
یہ اس کی ایک ریزنز ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ کیا یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوور آل سیاسی سطح پہ بھی اور ملٹری کے سطح پہ بھی تعاون واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان بہتر ہوا ہے, اور چونکہ پاکستان ایک فورس کے ساتھ وہاں پہ ہمیں اپنی فورس اپلائی کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے, تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ چونکہ پاکستان آپریٹ کر رہا ہے کوئی بڑی غلط فہمی کا امکان نہ رہے اسٹریٹجیکلی یا ملٹیریلی, اور پھر یہ کہ پاکستان بذات خود چونکہ آپریٹ کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا بیک برنر پہ رہنا چاہیے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے.
جی ہاں, دیکھیے بات دیکھیے, ہمیشہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کلیکٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ ایک مقصد ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈفرنٹ قسم کے انسٹرومینٹس استعمال کیے جا رہے ہیں. اس میں ڈرونز بھی شامل ہیں, اس میں امریکہ کی کنونشنل فورسز بھی شامل ہیں, اس میں پاکستان کی فورسز بھی شامل ہیں. اگر پاکستانی فورسز اس قابل ہیں اور افغانستان کی فورسز کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر امریکی فورسز کو آنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کی وجہ سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ امریکہ کے خلاف جو پریشر ہیں جو ان کے خلاف جو کرٹیسزم وہ کم ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ اس سے جنگ انڈیجنائز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک دونوں یہ دونوں آبجیکٹو جو ہیں اور جو دونوں انسٹرومینٹس ہیں وہ ایک ہی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, تو ان کو ایک ہی طریقے سے دیکھنا ضروری
ہے. جی, تو زبیر اقبال سے ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں معیشت, اس پہ بات کرنی ہے, دو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر ہم آپ کا انالیسز لیں گے, لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, فارمر فائنانس منسٹر پاکستان کے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ انالسٹ ہیں, ریفارم لیبرل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں, معیشت اور مشرق وسطی دونوں جو ایشوز ہیں وہ ان کے فوکس میں ہوتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے معیشت, اس فیلڈ سے, اس شعبے سے, اس ٹاپک سے متعلق دو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, دوسری براہ راست چین کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن اس کے امپیکٹ گلوبل بتائے جاتے ہیں. پہلے پاکستان پہ بات کر لیتے ہیں. ورلڈ بینک کی گزشتہ روز جمعرات کو ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے ریفرنس سے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے, چائنا اکنامک کوریڈور, پاکستان اور چین کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر 46 بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے, اور پاکستان نے اس اگینسٹ سوورن گارنٹیز دے رکھی ہیں. تو یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو یہ پریشرز ہیں یہ مڈ ٹرم لیول پہ, یہ نہیں کہ فوری طور پہ, یہ میڈیم ٹرم لیول کے اوپر پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑے فسکل رسک کا, سبسٹینشل فسکل رسک, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں, اس کا سبب بن سکتے ہیں. دوسری ریزن جو پاکستان کے فائنینشلس کے رسپانسبلٹیز کے ریفرنس میں ہے, بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ جنرل الیکشنز بھی قریب ہیں تو توقعات یہ ہے کہ بہت ہیوج ایکسپینڈیچر ہوگا, تو یہ بھی پاکستان کی معیشت کو یا اس کی جو گروتھ ہے اس کے لیے وہ خطرے کا وہ نشان جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے. باقی کچھ لونز کا بھی اس میں تذکرہ ہے. انالیسز ہم لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, فارمر فائنانس منسٹر پاکستان کے, زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ انالسٹ ہیں, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ یہ بتائیے گا, یہ رپورٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی, اس میں ایون کوٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے گورنر صاحب کو بھی, اشرف بترا کو, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر حفیظ کو جو فارمر فائنانس منسٹر تھے, آپ کے کلیگ بھی تھے, ان کو بھی, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس کی امپلیکیشنز ہیں, خاص طور پہ یہ جو چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس کے اگینسٹ جو سوورن گارنٹیز دی گئی ہیں. ایک تو ذرا آسان لفظوں میں عام آدمی کے عام فہم زبان میں بتائیے گا کہ وہ یہ سوورن گارنٹیز کیسے اس کو امپلیکیٹ کرتی ہیں, اور کیا یہ بہت حقیقت پسندانہ انالیسز ہے, کسی طور ان سے تھوڑا بہت بچاؤ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب,
جی
یہ سوال آپ سے تھا,
جی بتائیے.
جی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو رپورٹ جس کے خد و خال آپ کے سامنے ہم نے رکھے بھی ہیں, آپ نے پڑھے بھی ہوں گے, کتنے حقیقت پسندانہ ہیں کہ یہ سوورن گارنٹیز کے ساتھ تک پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا سبسٹینشل فسکل رسک بن سکتی ہیں, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ ان سے کس طور بچاؤ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو پاکستان کی معیشت کے لیے ادروائز اہم بھی بہت خیال کیا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو.
جی آئی تھنک جو یہ سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے دی جا رہی ہیں, اس میں بیسکلی جو ہمارا لا ہے فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, اس کے تحت وہ لمٹ کرتا ہے کہ آپ 2.5% آف جی ڈی پی سے زیادہ آپ یہ نہیں دے سکتے گارنٹیز. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے کوئی ایکسیپشن کرنی پڑے گی حکومت کو اس لا کے سے بچنے کے لیے. باقی چیزیں یہ ہیں کہ جو زیادہ تر جو انویسٹمنٹ آئے گی انٹو کول پاور جنریشن, اس میں جو سوورن گارنٹیز ہیں وہ پاکستان کے لیے مشکل کریٹ کر سکتی ہیں.
صحیح, تو کانسٹیٹیوشن کے بتائیے لیگل لیول کیا ہے ان وارنٹیز کا, کس حد تک دے سکتا ہے پاکستان اپنی جی ڈی پی کا, کتنے پرسینٹ کا؟
آئی تھنک اف آئی ریکال کریکٹلی 2.5% آف جی ڈی پی تک آپ کر سکتے ہیں.
صحیح,
اور اس میں بیسکلی اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو پارلیمنٹ سے
اجازت لینی پڑے گی.
زبیر اقبال صاحب, آپ کا انالیسس کیا ہے, کیونکہ یہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے اس کو بہت اہمیت کا حامل بھی سمجھا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ ریلیونٹ تھریٹس بھی سامنے آ رہی ہیں, کیسے بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب کسی ملک میں انویسٹمنٹ بڑھائی جاتی ہے, اور خاص طور پہ اگر بورو کر کے انویسٹمنٹ بڑھائی جاتی ہے, تو اس کے دو اثرات ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں اس ڈیٹ کو فائنینس کرنے کے لیے یقیناً آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں, اور چونکہ جو پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گروتھ میں زیادتی آتی ہے, وہ ذرا زیادہ وقت لینے کے بعد آتی ہے. اس لیے ایک چھوٹا سا انٹرمیڈیٹ پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے فسکل پریشرز بڑھتے ہیں. ان فسکل پریشرز کو ختم کرنے کے لیے, چاہے وہ گارنٹیز کی وجہ سے ہوں یا ڈیٹ سروس پیمنٹ کی وجہ سے ہوں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ڈومیسٹکلی اپنی سیونگز بڑھانا ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا بجٹ بہتر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں اہم آ جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کی ٹیکسیشن اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ جو اینٹیسپیٹڈ سپینڈنگ بڑھنے والی ہے اس کو کنٹرول, اس کو کور کر سکے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے نجی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, ڈومیسٹک ایکسپینڈیچرز, وہ کنٹین کرنے ضروری ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے چند پالیسیز ایسی اختیار کرنی ضروری ہو جاتی ہیں کہ یہ دونوں آبجیکٹیو جو ہیں ایک ہی وقت پر حاصل ہو سکیں. اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو ریسٹرین کرتے ہیں, نمبر دو آپ ڈومیسٹک پرائسنگ پالیسی اور فورن پرائسنگ پالیسی جس میں ایکسچینج ریٹ شامل ہے اس کو ایسے مقام پہ لاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پبلک جو پرائیویٹ سیکٹر کی اسپینڈنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کی سیونگس کو زیادہ انکریج کیا جا سکے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کی بوروئنگ جو ہے وہ سسٹینیبل ہو جاتی ہے. اس کو جب وہ سسٹینیبل ہو جاتی ہے تو چاہے آپ کے میڈیم ٹرم میں جس کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور بھی ہو جائے, مارکیٹ اس کو اتنی سیریسلی نہیں لیتی کیونکہ امید نہیں ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم میں وہ اس میں اس طرح بہتر ہو جائے گی کہ وہ سسٹینیبل ہوگی. کیونکہ وہ سسٹینیبل ہوگی اس لیے انویسٹمنٹس کو کمزوری نہیں ہوتی.
صحیح. اچھا, اس کا جو اب دوسرا اینگل ہے پاکستان کی معیشت اور اس کے لیے خطرات کے ریفرنس میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, وہ یہ تھا کہ ایک اور جو اینٹیسپیشن تھی جس کے اوپر یہ بیسڈ ہے یہ خطرہ یا یہ انالیسز, تو وہ یہ بھی تھی کہ آئندہ جو انتخابات ہیں, عام انتخابات ظاہر 2018 میں طے ہیں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہیوی اسپینڈنگ متوقع ہے. یہ ہیوی اسپینڈنگ ظاہر کیا گورنمنٹ فنڈ سے, آپ اشارہ کیا ارینجمنٹس کی طرف ہے یا جو ایک پولیٹیکل وینچر کیا جاتا ہے سیاسی حکومتوں کی طرف سے اس کی جانب ہے, کیا یہ تو کنٹرول ہو سکتے ہیں یہ اخراجات یا نہیں ہو سکتا, اور حکومت کو مطلب پارٹی یا ذاتی مفاد سے ہٹ کے ایک اجتماعی مفاد کے لیے کیا پوزیشن لینا ہوگی؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چائنا کے ساتھ آپ کی ایگریمنٹ ہیں یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اور اس کے تحت کنسیشنل لونز بھی ہیں خاصے, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس میں اگر کوئی مسئلے آئیں گے تو یہ اس قسم کے مسئلے نہیں ہوں گے جو کہ آپ کمرشل بائرز کے ساتھ آپ کو مسئلے ہو سکتے ہیں.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کے دو حصے ہیں اس کے جو کہ امپورٹنٹ ہیں, ایک حصہ ہے دی انرجی کا کمپوننٹ جو ہے, اور دوسرا حصہ ہے جو انفراسٹرکچر کوریڈور کا انفراسٹرکچر اٹسیلف ہے.
صحیح.
اب جو انرجی کا کمپوننٹ ہے اس میں تو یہ جو ٹیرفز ہیں یہ آئی پی پیز ہیں, زیادہ تر چائنیز آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بنائیں گے, کول پاورڈ بجلی ہوگی اور اس کے عوض ان کو ایک ٹیرف ملے گا جو پاکستان کی جو ہے جس کو ہم پرانے وقت میں وپڈا کہتے تھے, وپڈا اس کو سروس کرے گا. سو بیسیکلی وہ وپڈا اگر سروس نہیں کر پائے گا تو اس سنا میں پھر سوورن گارنٹی کک ان کرے گی.
لیکن اب دوسرے الیکٹورل اینگل کی طرف, الیکشن کے عام انتخابات میں ایکسپینڈیچر بہت متوقع ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہو سکتے ہیں معیشت پہ, کیا ان سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں بڑی مشکلیں ہیں, بیکاز نمبر ون ایک سائڈ پہ آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے, دوسری طرف ایک اکنامک سلو ڈاؤن بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اور ڈپریس ہو جاتا ہے ایفرٹ جو ہے ریونیو کلیکشن کا. اینڈ تھرڈ چیز یہ ہے کہ جو ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں خاصے ویسٹفل ایکسپینڈیچرز بھی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور یہ بالکل جو الیکشنز کی بات آ رہی ہے کہ اس سے پہلے جس قسم کی بے دریک اسپینڈنگ ہوتی ہے اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو مسئلے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آلریڈی ایکسکیوز می آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ خاصا
زیادہ ہے. اور آپ اس پہ مجھے چونکہ اگلے چار منٹ میں چائنا والا اینگل بھی
ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی سسٹینیبلٹی مشکوک ہو سکتی ہے.
جی اگلا چائنا اکانومی اس کے اوپر اس کے جو امپیکٹ ہو رہے ہیں اس کی شرح کم کرنے کے اس پہ بھی بات کرنی, چونکہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ دوں گا اپنے دونوں اینالسٹ کو. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ چین کی طرف سے اپنی جو اگین اپنی کرنسی کی شرح کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ پورے خطے کے اندر باقی ایشین ٹائیگرز بھی جن کو کہا جاتا ہے جنوبی کوریا سنگاپور اور تائیوان ان کی کرنسی بھی گر سکتی ہے اور اس کے بڑے وسیع اثرات ہیں عالمی مارکیٹ کے لیے یا عالمی جو گروتھ ہے اس کے لیے جو ہے نا اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہیں, اس کو بڑی ایک رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے. اور یہ کہ جو انٹرنیشنل یا گلوبل انویسٹر ہے وہ بھی بہت فکر مندی کا شکار ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, چین کی معیشت بار بار یہ ایک کمپلینٹ ہے اس کے خلاف کہ بہت ایک سرٹن انداز میں اپنی وہ ویلیو کم کرتا ہے اور جس کا امپیکٹ باقی دنیا کو فیس کرنا پڑتا ہے.
نہیں جی یہ تو غلط بات ہے. دیکھیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں جو چائنیز کرنسی کا جو ریٹ ہے
جی
وہ فار ایگزامپل امریکہ کے ڈالر کے مقابلے میں 6% کم ہوا
ہے.
درست. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی جو ایشین ٹائیگر جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کی کرنسیز کے مقابلے میں اپریشیٹ کیا ہے. یہ کہنا کہ چائنیز ڈپریسیشن کی وجہ سے وہاں پر ایک کرنسی وار ہو جائے گی یہ غلط بات ہے. یہ تو اس کی یہ ایک بڑی جو کہنا چاہیے نان سیریس قسم کی ڈیکلریشن ہے. اس کو سیریسلی لینا ضروری ہے. اس کی دو وجہ ہوتا ہے.
لیکن گلوبل گروتھ پہ فرق ہو سکتا ہے. سب سے بڑی تو یہ کہا کہ اس کی ہینڈرنس ہے گلوبل گروتھ.
جو فرق ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی اپنی گروتھ کم ہو گئی ہے نمبر ایک. نمبر دو, باقی دنیا میں جو ریکوری ہے وہ بھی بڑی سلو ہے. اس کی وجہ سے گلوبل ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. چونکہ گلوبل ڈیمانڈ اتنی نہیں بڑھ رہی جتنی کی بڑھنی چاہیے, اس لیے چین کی اپنی گروتھ میں کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے برے اثرات پائے جاتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جن کی وجہ سے یورپ امریکہ اور دوسرے علاقوں میں گروتھ بڑھے. جیسے ہی وہ گروتھ بڑھے گی تو اس کی وجہ سے چائنیز گڈس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی ہے اور اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ چونکہ آئل کی قیمت گر گئی ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے. اس لیے یہ کہنا کہ کسی وجہ سے یہ حالات خطرناک علاقے میں جا سکتے ہیں میں اس کو کسی صورت میں سپورٹ نہیں کرتا.
جی سلمان, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے ان کا انالیسز دیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی ڈیڑھ منٹ ہے. چائنا کی کرنسی قدر کم ہونا گلوبل گروتھ میں اس کو کیا ہنڈرنس یا ایک رکاوٹ سمجھا جا سکتا ہے, کیسے اس کا تدارک ہو؟
دیکھیں لاسٹ ٹائم جب چائنا نے کیا تھا یہ کام تو خاصی مارکیٹس ہل گئی تھیں, لیکن کیونکہ ڈالر اپریشیٹ بھی کر رہا ہے اور وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس کو بھی اپورڈ موومنٹ تھوڑی سی دیکھی جا رہی ہے, تو آئی تھنک کہ اوور آل جو امپیکٹ آنا ہے ان ٹرمز آف دی ریسٹ آف دی ورلڈ از پرابلی ناٹ گوئنگ ٹو بی ریلیٹڈ ٹو دی چائنیز تھنگ. اس میں اور بڑے ایشوز آ رہے ہیں اور فرام پاکستانی پرسپیکٹو تو آئی تھنک کہ ہمیں تو کوئی خاص اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پاکستان کی کرنسی آلریڈی آؤٹ آف ویک ہوئی ہوئی ہے وتھ لاٹس آف کرنسیز, اور یہاں تو ڈبیٹ چل رہی ہے کہ پاکستانی کرنسی کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے ٹو میک پاکستانی ایکسپورٹس مور کمپیٹیٹو. لیکن پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر ہے بھی خاصا چھوٹا ہے, اس میں کوئی زیادہ اس کے اوپر ڈپینڈنس نہیں ہے. آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور وہ زیادہ تر آئل پروڈیوسنگ کنٹری سے آ رہی ہیں یا یورپ اینڈ امریکہ سے آتی ہیں, تو ان کے اوپر بھی پریشر آئل پرائسز کی وجہ سے
اور ڈیولپر
فیوچر میں آئے.
तो आई थिंक वो हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज इस वक्त।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया जुबैर इकबाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामीन हम चंद सेकंड की ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा रेडियो एंड टीवी सेक्शन होगा जिसमें हमारी टीवी के या सेटेलाइट व्यूअर को भी हमारे साथ होंगे। चंद सेकंड की एक ब्रेक और उसके बाद फिर वापस हाजिर होते हैं आपके पास। پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم اپنے سیٹلائٹ ویور ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام کا پچھلا حصہ ہمارا پیورلی اپنے ریڈیو کے سامعین کے لیے تھا، جس میں دو ہم سیگمنٹس پہ بات کر چکے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سی آئی اے کی جانب سے ڈرون حملے جو بتایا جاتا ہے خاص طور پہ جو پاکستان میں ہوتے رہے، ان میں پچھلے سال کی نسبت اور پچھلے 8 سالوں میں مجموعی طور پہ بھی یہ کم ترین سطح رہی سال 2015 میں، جس میں کل 25 ڈرون حملے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کی جیک سیل ہمارے ساتھ تھے، رپورٹر ود بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم، جس کی یہ رپورٹ تھی۔ زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم نے معیشت پہ بات کی۔ پاکستان کے اندر ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو چائنا اکنامک کوریڈور ہے، اس میں جو پاکستان کی طرف سے سوورن گارنٹیز دی گئی ہیں جس لیول پہ، وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بڑا زبردست دباؤ ڈال سکتی ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑے سبسٹینشل فسکل رسک کا سبب بن سکتی ہیں، ساتھ ساتھ جو اخراجات متوقع ہیں۔ اس پہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فارمر فائنانس منسٹر، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور زبیر اقبال صاحب۔ پروگرام کا یہ ہمارا ریڈیو آن ٹی وی سیگمنٹ، اس میں ہم نے جو ٹاپ اسٹوریز آج کے دن کے لیے رکھی ہے سیگمنٹ کے لیے، وہ ہے پاکستان کے اندر 182 مدارس، ان کا بند ان کو کیا گیا ہے جن پہ یہ شبہ ہے کہ وہ کسی سطح کی دہشت گردی یا شدت پسندی میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اقدام جو لیا گیا ہے وہ اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت لیا گیا ہے جس کو ڈرافٹ کیا تھا پاکستان کی ایکسپرٹس کی کمیٹی نے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ سے بھی اس کی باقاعدہ اپروول ہوئی۔ تو یہ کتنا سود مند ہے، کتنا سازگار ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی بڑے فگرز دیے ہیں چودھری نثار علی خان نے، جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کہاں کا جو جیو میپنگ کے نتیجے میں کیا کیا کام کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ اسی نیشنل ایکشن پلان کے اندر بات اگر ہو لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال کی، یا نفرت امیز لیکچر یا نفرت امیز مواد تقریر اور تشہیر، اس ریفرنس میں بھی کتنے مقدمات کیے گئے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں۔ 2337 مقدمات درج کیے گئے ہیں، خاص طور پہ تقاریر، نفرت انگیز تقاریر کے معاملے میں۔ پنجاب میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ جو مدارس بند ہوئے ہیں ان کی تعداد 2 ہے، سندھ میں 167 ہے، اور 13 مدارس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، جبکہ بلوچستان کے اندر بھی مدارس ہیں جن کو بند کیا گیا ہے۔ وزارت سندھ میں 72 غیر اندراج شدہ مدرسے ہیں، ان کو بھی بند کیا گیا ہے۔ تو ڈفرینٹ طرح کے یہ اس میں ایکشنز لیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ انالیسز کے لیے ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ایٹ لمس، اور سید افتخار الحسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، اور اس نیشنل اسمبلی کی کمیٹی اور انٹیریئر افیئرس اس کے نمائندے بھی ہیں، رکن بھی ہیں۔ کامران بخاری ہمارے ساتھ ہوں گے، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، 182 مدارس کا بند ہونا آپ کے خیال میں کتنا نیوزی ہے، کتنا اہم یہ ایکشن ہے، اور اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ اسمبلی کے اندر پیش کیا جانا، اس پہ بریفنگ دینا، ویسے اوور آل یہ ہنٹ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر مدارس جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں، پہلے خیال یہ تھا کہ بہت سارے مدارس جو جنوبی پنجاب کے اندر ہو سکتے ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پہ، زیادہ سطح پہ انوالو ہو سکتے ہیں شدت پسندی میں، اور ان کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہاں ریفرنس زیادہ سندھ کا آیا ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ تعلیمی ادارے جو دین کی تعلیم دیتے ہیں
جی
وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن چونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، اور سب کا خیال یہ تھا کہ سب تو ملوث نہیں ہو سکتے، لیکن چھانبین ضرور ہونی چاہیے
صحیح
دو باتوں کے بارے میں
جی۔
ایک تو یہ ہے کہ ان کے فنانسز کہاں سے آتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے
جی،
کہ کون سے ممالک، کون سی تنظیمیں، یا اندرونی تنظیمیں یا باہر سے کوئی ایسی تنظیمیں ہیں
جی
جو کسی ایجنڈے کے ساتھ ان کو فنانس کر رہی ہیں
جی جی،
اور ان کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں حکومت کو کم از کم معلومات ہونی چاہیے
جی،
اور ان مدارس کو اپنے اکاؤنٹس شفاف رکھنے چاہیے
ٹھیک۔
دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہیں مدارس کے اساتذہ یا کچھ طلبا
جی،
یا کچھ مدارس میں دہشت گرد ماضی میں پناہ لیتے رہی ہیں
جی،
کو بند کیا جائے.
ٹھیک ہے جی جی.
کہ یہ کام ہوگا حکومت کے لیے کہ حکومت یہ قدم نہیں اٹھا سکے گی.
صحیح.
لیکن جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام شروع ہوا ہے
جی.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے جو تمام پہلو ہیں ان پر سب کی نظر ہے اور ایک ایک کر کے تمام اہداف کو پورا کیا جا رہا ہے.
جی ہاں, یہ حوصلہ افزا بات ہے. اسلام میں میں آپ کو ویسے یہ بتاتا چلوں کہ چودھری صاحب نے, انٹیریئر منسٹر نے جو بریفنگ دی اس میں یہ بھی بتایا کہ 190 مدارس ہیں چاروں صوبے میں جن میں جن کو بیرون ممالک سے امداد آتی ہے, 147 پنجاب میں, 30 بلوچستان میں, 7 خیبر پختونخوا میں اور 6 سندھ میں جن کو انٹرنیشنل امداد جو ہے آتی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے, اسپیشل انٹیریئر منسٹری نے تھوڑی سی اور بھی سیکورٹنی کی تھی, نہ صرف مدارس کی بلکہ جو باقی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کے فنڈس پہ بھی نظر رکھی. تو اس ریفرنس میں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے جیسے آپ نے بھی کیا. ایک سید افتخار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. سید صاحب بہت شکریہ آپ کا اس ریفرنس میں, بڑا آپ کی گورنمنٹ کو یا انٹیریئر منسٹری کی جو ایفرٹس ہیں ان کو سراہا بھی گیا ہے, لیکن یہ بھی ایک کوشچن
لوگوں کا بڑا تگڑا نیٹ ورک ہوتا ہے.
جی
پہلے انہیں کوئی ہاتھ نہیں دیتا, اب خدا کے فضل و کرم سے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہر چیز جو ہے چیز پھاڑ کر کے سامنے لے آیا ہے کہ یہ کہاں سے فنڈ آتے ہیں, کون کون ان کو فنڈ دیتا ہے اور ان کی سرگرمیاں کیا ہیں اور ان کے اسکول رجسٹرڈ ہے کہ نہیں, مدرسے رجسٹر ہے کہ رجسٹرڈ, اور کہاں سے لوگ آئے ہیں, کہاں سے زمین انہوں نے خریدی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا سارا کام اب سامنے آ گیا.
ٹھیک ہے, اچھا لیکن اس میں ایک کریٹیسزم ہے, اس کا جواب دیجیے گا آپ. یہ کہ یہ ٹھیک ہے, جیو میپنگ ہوئی ہے, جو سسپیکٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ان کو ظاہر بین یا بند بھی کیا گیا ہے, لیکن ایک اوور آل جو مجموعی کوشش تھی گورنمنٹ کی, ایون پچھلی حکومت مشرف دور سے جب ان کی رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں حکومتوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی بشمول آپ کے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہم بہت سارے علماء کی ایسی تنظیمیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں تیار بھی ہیں.
جی بہت بڑا نیٹ ورک کا مولیہ کا بڑا اثر رسوخ. اب یہ ہمارے پاکستان میں جو مذہبی لوگ جو ہیں ان میں ان کا بڑا ہی اثر رسوخ ہے. ہاں جی, ان کو چھیڑنا کو مذاق آنا والی بات نہیں تھی, اب ان شاء اللہ تعالیٰ ان پہ کڑی جو نظر ہے حکومت کی, اور ان پہ جو ہاتھ ڈال دیا گیا ہے ان کا سارا پوسٹ مارٹم کر کے چھوڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. القریب آپ کو ساری چیزیں جو ہیں ان شاء اللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ.
جی ڈاکٹر رسول بخش رہی صاحب, اب باقاعدہ طور پہ نہ صرف مدارس کی رجسٹریشن بلکہ وہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹا, اسٹوڈینٹ, طالب علم, وہاں پہ نصاب, ان چیزوں کے اندر حکومت کو اپنا رول اسرٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟
بہت زیادہ اس پہ ورک ہو رہا ہے, مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کیونکہ میں بھی مذہبی کرانے سے ہوں.
جی.
اور میں ان علماء کرام کو اور ان کو بہت بہتر سمجھتا ہوں, ہم خود آستانے کے گدی نشین ہیں, اس لیے مجھے سارا ان کی حرکات کا, ان کے معاملات کا, پیسے بنانے کا سارا مجھے علم ہے. اس لیے جو ہماری حکومت نے قدم اٹھایا نا, تب سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے کہ چاہے کچھ ہی کر لے اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچ نہیں سکیں گے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہے گا انشاءاللہ.
صحیح. اچھا اس میں تو خیر ایک تو ظاہر جس جانب آپ کا اشارہ ہے اس میں بڑی ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ نظر آتی ہے, میں تھوڑا پروسیجرل ایشو کی طرف جانا چاہوں گا. یہ مطلب کیا چودھری نثار علی خان اس منسٹری کو بیسیکلی ہیڈ کرتے ہیں, پارلیمانی نظام ہے, پارلیمانی جو پارٹیاں ہیں اصولاً تو ہمیں پتا ہے کہ اگر بائی بکس جائیں تو ان کا کردار زیادہ ہوگا, تو یہ جتنی ریفارمز ہوئی ہیں یا جو ہونی ہیں جن کا تذکرہ آپ بھی کر رہے ہیں, کیا یہ اس پارلیمانی کمیٹی میں لائی جاتی ہیں جس کے آپ بھی رکن ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ اس پہ بڑی تھورلی ڈیبیٹ ہونے کے بعد فیصلہ سازی ہوتی ہے؟ جی افتخار الحسن صاحب,
ان کے خلاف پورا محاذ کھول لیا ہے, انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کا مسائل بایو ڈاٹا اور ان کی حرکات و شکنات جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کے آگے سے ان کو ان سے لین دین کرتے ہیں, سب کا انشاءاللہ
تعالی. میں اگر ایک بالکل اس میں کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں بلکہ آپ تو چونکہ میڈیا میں بھی کھل کے بات ہو رہی ہے, ابھی کل ہی کے ریفرنس میں اگر میں آپ سے بات کروں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں, دو کیپٹلز ہیں جہاں سے زیادہ تر پیسہ آتا ہے, آپ کو زیادہ معلوم ہے, ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بھی بہت اچھے ہیں, تو اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ سعودی عربیہ سے فنڈنگ اگر ہو رہی ہے تو کیسے روکیں گے؟
جی مختلف وقت میں فکر کے جو ہے نا, یعنی تو مختلف ملکوں سے پیسے آتے ہیں, پہلے بھی سب کو پتا تھا, ہاتھ کو نہیں ڈالتا تھا ان کے,
صحیح, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ کمنٹ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر رسول بخش صاحب,
آپ پاکستان کو سلامت رکھے,
بہت شکریہ اور بہت دلی دعائیں. ڈاکٹر رسول بخش صاحب, یہ بتائیے گا, اس کا دوسرا زاویہ یہ تھا کہ یہ تو خیر وہ سسپیکٹ تھا جن کے اوپر, جن مدارس پہ ان کو بند کیا گیا ہے, لیکن جیو میپنگ بھی ہوئی ان مدارس کی, لیکن ایک کمپلیٹ رجسٹریشن, طالب علموں کا ریکارڈ, وہاں پہ پڑھایا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کا ڈاکیومنٹ ہونا, یا اس کا ایک طرح سے اس کے ساتھ متوازن ہونا جو حکومت سے منظور کردہ نصاب ہے, وہ کتنا ضروری ہے مدارس ریفارم پہ, مدرسہ ریفارمز پہ, اور کتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟
میرا خیال ہے کہ بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نصاب کے حوالے سے, اور یہ ہے کہ جو وہاں پہ طلباء ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, کیا ان میں دوسرے ممالک سے بھی کیا لوگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں, تو اگر آئے ہوئے ہیں تو پھر ان کو اپنے ملک بھیجا جائے, اور جس طرح سے ویزا لے کے اسٹوڈنٹس کسی ملک میں جاتے ہیں اس طریقے سے آنا چاہیے. اس پر بھی میرے خیال میں کہیں کسی حد تک کام ہوا ہے, اور یہ تمام امور جب تک کہ ہم حل نہیں کریں گے جو حل طلب ہیں, اس وقت تک مکمل طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو سورسز ہیں ٹیررزم کے
جم.
اور ایکسٹریمزم کے وہ بند ہوئے ہیں.
صحیح.
اس سے زیادہ خیانت کیا ہو سکتی ہے کسی ملک اور قوم کے ساتھ کہ جو ادارے مذہب کے نام پر بنائے جائیں
جم.
وہی اسی ملک کی جڑیں کاٹنے لگیں, اور وہیں سے لوگ نکل کے ملک کو اور ملت کو اور جو مسلمان اکثریت کے ممالک ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں.
صحیح.
مذہب کے نام پہ.
Exactly.
تو ظاہر ہے کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے, ماضی میں جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکی, اب میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے
نیشنل الیکشن پلان کے بعد, جی ہاں بالکل, ہم نے آپ کو فالو کیا ہے بڑا تھورلی, آپ کے آرٹیکلس کو بھی نیشنل الیکشن پلان کے فیور میں بھی, اور پھر اس پہ مایوسی میں بھی, کہ بظاہر ایک دو اینگلس پہ کام ہوتا زیادہ نظر آتا ہے, پورا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. میں اس میں صرف مدارس کا ایک ریفرنس یا ان کا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا, چونکہ ان کا کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو ہمارے کورسپونڈنٹس کی اسلام آباد میں بات ہوئی مختلف مدارس کی نمائندوں سے, بشمول جیسے طاہر اشرفی صاحب ہیں, علماء کے کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مفتی منیب صاحب سے پہلے ہماری بات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل انڈورس کرتے ہیں حکومتی پالیسیز کو, تمام رجسٹریشن ہونی چاہیے, لیکن یہ ایک اجتماعی طور پہ ایک نام یا بلیم مدارس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں, جو ہیں ان کو باقاعدہ پروموٹ, ان کا باقاعدہ نام لیا جائے, لوگوں کے سامنے لایا جائے, کیونکہ اس میں سارے مدارس جو ہیں اس کا وہ شامل نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر تعلیم میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, اور خاص طور پہ غریب طبقے کی تعلیم کو جاری رکھنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو میں ان کا دینا ضروری سمجھتا ہوں, اور ایک اس ریفرنس میں ایک دلیل بھی وہ یہ دیتے ہیں کہ ابھی سفورہ کا حادثہ ہو یا اس طرح کے اور ابھی ریسنٹ میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث پائے گئے جن کا ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ مدارس سے سرٹیفائیڈ نہیں ہیں, بلکہ وہ ملک کے اندر انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی سے یا باہر کی دنیا سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو لہٰذا ایک اور جو کاؤنٹر نیریٹو دینے کی ضرورت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے, صرف مدارس کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے دوست طرف کا بھی. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سے ہمارا رابطہ ڈراپ ہوا ہے, ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں جناب سنگین شاہ صاحب, ایسوسیٹ ود کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ ایٹ ڈپارٹمنٹ آف وار اسٹڈیز کنگز کالج لندن. سنگین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اچھا آپ کون سے مجھے دوبارہ بتا دیجیے گا؟
ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز.
اچھا آپ وہاں پہ وزیرستان میں ہیں؟
جی بالکل.
چلو میں اس کو ضرور اپڈیٹ کر لوں گا. آپ کو بہت مبارک پاکستان میں واپس آ کے کام کرنا, تو آپ زیادہ ریلیونس بھی بن جاتی ہے. مدارس ان کی رجسٹریشن یا ان کو باقاعدہ سسٹم کے اندر لانا, اس پہ بات ہو رہی ہے آج, باقاعدہ انٹیریئر منسٹری نے اس پہ ایک بڑی تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے. آپ اسے کتنے کنوینسڈ ہیں؟ نیشنل الیکشن پلان آپ کو کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہوا یا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کو مزید کتنا شدت کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟
نیشنل الیکشن پلان اتنا وہ اتنا امپلیمنٹیبل ہوگا جتنی بار اس کی میٹنگز ہوئی ہیں. کتنی بار آپ کا اندازہ ہے کہ نیشنل الیکشن پلان بننے کے بعد اس کی میٹنگز کتنی ہوئی ہیں؟
انیشلی تو بڑے تواتر سے رپورٹ ہوتی رہی, لیکن آج کل آپ درست کہہ رہے ہیں, نیشنل ایپکس کمیٹیز بنائی گئیں وہ بھی آن بورڈ تھیں, لیکن آج کل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی فریکوینسی سے وہ نظر نہیں آتی, لیکن ہائر لیول پہ پرائم منسٹر, آرمی چیف, ان کی ملاقاتوں میں ریفرنس یہی ہوتا ہے کہ شاید نیشنل الیکشن پلان کے ریفرنس.
دیکھیے جب آپ کو یہ انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو انسٹیٹیوشن کی پالیسیز ہوتی ہیں, اس کی گائیڈ لائنس ریگولیشنز ہوتی ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے, اس کی اسٹریٹجک پالیسی ہوتی ہے, اور وہ اسٹریٹجک پالیسی اور اس انسٹیٹیوشن کی آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ, آپ کی انٹیریئر پالیسی کے ساتھ اور باقی ساری پالیسیز کے ساتھ سنک میں ہوتی ہے, ان کے ساتھ مل جل کے وہ کام کرتی ہے. آپ کسی کے ساتھ ملاقات کر لیں, چائے پی لیں, چائے میں آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیں, اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کی طرح کوئی اور جرنلسٹ آ جائے آپ اس کو کہیں تو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ہم بات کر رہے تھے, شاید بیچ میں بات کی, جو کچھ بھی ہو. تو صرف ملاقات ہونا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بالکل مطلب آپ کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں, آپ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل سکتے ہیں چائے پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, یا آپ اپنے کسی ادارے کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کے کالیگ کے ساتھ اپنے ادارے کے کام کے لیے ملیں, تو ایک سرٹن گائیڈ لائن کے نیچے وہ انتہائی مختلف چیز ہوتی ہے. ہمارا نیشنل ایکشن پلان کوئی اس طرح کے کوئی خاص اس میں بنیادی کوئی سطح کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ کہہ سکے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے. مدارس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک دو قسم کے اسٹریٹا آپ کو ملیں گے, دو قسم کے مختلف سوشل کلاسز آپ کو ملیں گی, ایک وہ سوشل کلاس جو کہ مدارس میں جا رہے ہیں, اور دوسری وہ سوشل کلاس جو کہ دوسری دنیاوی تعلیم کے لیے آپ کہنے ان کے لیے لوگ اندر جا رہے ہیں. جو مدارس میں لوگ پہلے سے جا رہے تھے وہ لوگ تھے جن کو جو کہ لوور سوشل کلاسز سے تھے, ان کے لیے کوئی ایسی امداد اور تعلیم اور اس کا کوئی بندوبست نہیں تھا, اس لیے وہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے. اور اس تناظر میں آپ نے بالکل بچا فرمایا, مدارس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے,
مگر لیکن ان کا رجسٹر ہونا اسٹیٹ کے ساتھ اور اسٹیٹ کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرنا, یہ شاید اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہوگا. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ مدارس کے ریفرنس میں بہت تفصیل سے بات بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے, حتیٰ کہ اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں تو پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم سے مدارس کی رجسٹریشن, مدارس کے کردار کا پلس مائنس دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں. جو پبلک پرسیپشن ہے, عام آدمی کی جو سوچ ہے مدارس کے بارے میں, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی سطح پہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟
جی, میں ایک دو عام سطح پہ جو لوگ آپ جو بات ہیں, پہلی بات تو آپ کے بات سے میں اختلاف کروں گا. مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے,
نہیں ہونی چاہیے,
بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. کون کہتا ہے کہ آپ مدارس کی رجسٹریشن,
پرائیویٹ سکولز کی بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے.
میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, آپ اس میں سے کسی کو سنگل
ایگزمپشن. صحیح صحیح, میں سمجھ گیا, بالکل درست کہہ رہے ہیں.
جہاں تک دیکھیں آپ کا اکیڈیمک انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ ایک واحد ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آدمی جا کے اپنا دماغ کھول کے بیٹھ جاتا ہے, اور کسی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ میرے دماغ میں ایک کاپی کی طرح جو بھی آپ لکھنا چاہیں اس کے اوپر لکھ لیں. آپ میری تصویر بنا سکتے ہیں, آپ میری پرسنالٹی شیپ کر سکتے ہیں, آپ میری سوچ اور فکر بدل سکتے ہیں. اور اس حد تک پاور اگر کسی انسٹیٹیوشن کے پاس ہو تو اس کے اوپر چیک اور بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر مدارس میں دیکھیں, مدارس کیا ہیں, اسکول میں اگر آپ بیٹھ جائیں تو ایک میڈیکل اسکول ہوگا یا انجینئرنگ اسکول ہوگا یا کوئی اور اسکول ہوگا یا ویسا اسکول ہوگا. مدارس میں تو ایک ہی چیز ہے, اسلام, اسلام سب وہ پڑھا رہے ہیں. تو پھر مدارس میں اکثر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مونوپولی بناؤں اپنے شاگردوں کے اوپر, میں کس طرح ممکن کروں کہ میرا شاگرد یہاں میرے مدرسے کو چھوڑ کے کسی اور کے مدرسے پہ نہ جائے, کیونکہ میرے پاس بھی وہی اسلام ہے اور دوسرے مدرسے میں بھی وہی اسلام ہے. تو پھر بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ چند مدارس نے ذرا سا اپنے اسپن بنا دیا اسلام کے اوپر, اس کے جو
بالکل جو ایک اسکول آف تھاٹ کی چھاپ ہے مدارس کے اوپر وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ ایجوکیشن فار آل اور نصاب رجسٹر سب کچھ اور حکومت کے ساتھ اندراج ہونا چاہیے. اس سیگمنٹ کو مجھے ان کمنٹس کے ساتھ ہی سمپ کرنے دیجیے, چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے, پیو ریسرچ کی رپورٹ یا اس کا سروے آیا ہے جس میں اس بات کے خطرات ہیں, دیکھے گئے ہیں کہ یہ جو حالیہ کشیدگی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان, یہ مشرق وسطی میں خاص طور پہ بڑی تقسیم کا سبب بن سکتی ہے. اسی ریفرنس میں کل کا دورہ پاکستان کے اندر سعودی فارن منسٹر کا اور پاکستان کا سعودی قیادت والے اتحاد کا حصہ بننا یا اس کو خیر مقدم کرنا, اس کا ہم انالیسس کریں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پیو ریسرچ امریکہ میں قائم یہ ایک ادارہ ہے سروس کا, اس کا تازہ ترین یہ سروے رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کشیدگی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان وہ خاص طور پہ مشرق وسطی کے اندر بہت بڑی ایک تقسیم, سیاسی تقسیم کا وہ سبب بن سکتی ہے, کیونکہ کئی ایک ممالک ایسے ہیں جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا یا نسبتاً بہت کم مارجن کے ساتھ جھکاؤ سعودی عرب کی طرف ہے اور بعض کا ایران کی طرف ہے. بحرین ہے جیسے, متحدہ عرب امارات ہیں, وہ مکمل طور پہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور خاص طور پہ حالیہ دنوں میں جب یہ شیخ نمر النمر کی ایگزیکیوشن کے بعد ان کو پھانسی دیے جانے کے بعد جو شدت آئی ہے, یہاں تک کہ جو سفارتی تعلقات منقطع ہوئے ہیں, دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے اندر سفارتی رابطے منقطع ہوئے ہیں, اس میں بھی سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ان کے ساتھ اپنا جھکاؤ رکھا ہے. دنیا کے باقی ممالک, خاص طور پہ مشرق وسطی کے کئی ممالک, وہاں پہ جو تقسیم ہے, جو رائے ہے, وہ بھی بہت منقسم ہے. اسی ریفرنس میں پاکستان اگرچہ مشرق وسطی کی حدود میں نہیں آتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی چونکہ ایک سیکٹیرین بنیادوں پہ, فرقہ واریت کے بنیادوں پہ, اسکول آف تھاٹ کی بنیادوں پہ نظریاتی بنیادیں موجود ہیں اور بڑی گہری ہیں, اس وجہ سے وہاں پہ بھی یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی ڈیوائڈ آ سکتی ہے. یہ پیو ریسرچ کا سروے ہے, میں باقی اس کے فگرز آپ کے سامنے نہیں رکھتا, لیکن دو دلچسپ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں اندر دو ملک ایسے ہیں جو اس سے مطلب زیادہ متعلق نہیں ہیں, جنہوں نے اس کو زیادہ رسپونڈ نہیں کیا. اس کے اندر ایک ترکی ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. دونوں ملکوں کے اندر دونوں جو فریق ہیں, ایران اور سعودی عربیہ, ان کے لیے اور خاص طور پہ ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے لیے فیور بہت کم ہے, 4-5% کے برابر ہے یا اس سے بھی کم ہے. یہ پیو ریسرچ کا سروے ہے, اس پہ ہم پہلے انالیسز لیں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروفیسر آف میڈل سکس یونیورسٹی لنڈن, اور ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ صاحب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب, اس پیو سروے کے مطابق جو جس کے میں نے چیدہ چودہ نکات آپ کے سامنے رکھے بھی ہیں, اور جو حالیہ کشیدگی ہے, کہا یہ گیا کہ بہت بڑی ڈیوائڈ بن سکتی ہے, کتنا ریئلسٹک ہے اور کیسے اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے, کیسے اسے گریز کیا جا سکتا ہے, اور کیا امکانات ہیں کہ یہ کیا کشیدگی آگے بڑھے گی, اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
جی شکریہ. میرے خیال ہے کہ مجھے آپ کا پورا سوال سمجھ نہیں آیا تھا, لیکن جو آپ فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ڈی ایسکلیٹ تو ہو جائے گی, لیکن یہ ٹینشن اسی طرح برقرار رہے گی بہت عرصے تک. لیکن آئی ڈو ناٹ سی اینی وار, کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے ایران کے اور پاکستان کے درمیان, سعودی عرب کے درمیان. لیکن پاکستان کا جو سٹینس ہے, پولیٹیکل سٹینس, یہ بہت عرصے بعد پاکستان اس قسم کے سٹینس لینے کے لیے آمادہ ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے ملک کے اندر بہت استحکام پھیلے گا, اور وہ جو ہر وقت ہمیں یہ تلوار لٹکتی رہتی تھی پاکستانی عوام کے سر پر کہ آج یہ ایران کے ساتھ ہو جائیں گے, کل سعودی عرب کے ساتھ ہو جائیں گے, پرسوں امریکہ کے ساتھ, تو اس سے تھوڑی سی انڈیپینڈنس پیدا ہوگی اور پاکستانی معاشرے میں میرے خیال ہے اس سے استحکام پیدا ہوگا.
صحیح, آپ یہ سمجھتے ہیں. یہ تو خیر آپ نے یہ جو ایران تنازعہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے سٹینس کی بات کی ہے, لیکن اسی سے ایک اور بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے, وہ ہے جو سعودی عربیہ نے ایک اتحاد کا اعلان کیا, اور اطلاعات کے مطابق بہت زیادہ کنسلٹیشن کے بغیر بھی پاکستان سمیت کئی ملکوں کو اس اتحاد کا حصہ بنایا, تو اس اتحاد میں پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے, اگینسٹ دہشت گردی ہے پرنسپلی, تو شاید اس پہ کوئی اختلاف بھی نہ ہو کہ دہشت گردی کے خلاف یہ اتحاد بنا ہے. اس میں پاکستان کا جانا پاکستان کے لیے کتنا سود مند ہے, اور پاکستان جس کو بذات خود دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے, وہ اسے کیسے نمٹنے میں یہ اتحاد اس کو مددگار اس کا ہو سکتا ہے؟
پاکستان نے اس اتحاد کو ویلکم تو کیا ہے, لیکن ابھی پارٹیسپیشن کا پورا اعلان نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اتحاد شیپ دے رہا ہے, اگر یہ اس کو سنی اتحاد کہیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سنی اتحاد ہے. یہ سنی اتحاد نہیں ہوگا, یہ اگر مسلمانوں کا اتحاد بنے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں پارٹیسپیشن کرے گا. لیکن جو سعودی عرب اس کو پورٹری کر رہا ہے ایز اے سنی اتحاد, تو یہ ایک مسلم امہ جیسی کوئی چیز بن جائے گی, جس میں ایران باہر رہے گا, عراق باہر رہے گا, سیریا باہر رہے گا, اور ہو سکتا ہے کچھ اور ممالک بھی اس سے باہر ہو جائیں. تو یہ وہ سنی بلاک کا میرا خیال ہے پاکستان کسی بھی صورت جو ہے حصہ بننے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا کوئی اتحاد بنتا ہے جس میں مسلمان ممالک اکٹھے ہوتے ہیں تو پاکستان اس میں شامل ہوگا. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان سنی
ایک مسلم ممالک کا اتحاد ہو سکتا ہے.
جی
کچھ جی ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا انالیسز, پہلے تو پیو ریسرچ کی یہ سروے کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ مزید اس تقسیم کو گہرا کر سکتی ہے جو مشرق وسطی کے اندر پائی جاتی ہے ممالک کے اندر, آپ نے سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر یا جو اسکول آف تھاٹ ہے جو لنک کرتا ہے ریاض کے ساتھ یا جو تہران کے ساتھ, واقعتاً یہ کتنا چیلنجنگ ہے, اور پاکستان نے اس صورتحال میں ابھی تک سفارتی طور پہ پالیسی کی سطح پہ کیسے پلے کیا ہے؟
دیکھیے یہ جو کشیدگی ہے یہ ایک وجہ نہیں ہے, یہ بلکہ ایک نتیجہ ہے اس مقابلے کا جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے 5-6 سال سے ہو رہا ہے. اور اس مقابلے کا مقصد یہ ہے کہ جو عرب دنیا کا دل ہے اس کو اس پر کس کا اثر رسوخ ہوگا, اور وہ دل جو ہے وہ ہے شام ہے, لبنان ہے, اور عراق ہے کہ اس پر کس کا غلبہ ہوگا، ایران کا ہوگا یا سعودی عرب کا ہوگا؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس خطے سے آہستہ آہستہ مغربی طاقتیں اپنا مفاد یا تو ختم کر چکی ہیں یا اپنے مفادات مختلف انداز میں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔
لیکن یہ تو بڑی نیوٹریلٹی اس میں نہیں ہوتی مغربی طاقتوں کی موجودگی سے اگر وہ جاتی ہیں تو، صورت میں جو کشیدگی ہے اس کی اور بڑی مشکل سامنے آ سکتی ہے، ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں۔
وہی تو کچھ ہو رہا ہے کہ جب امریکہ نے ذرا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگوں سے کافی گھبرا چکے ہیں، اور اگرچہ وہ ان کا ایک نظام تو موجود ہے اس علاقے میں، بیسز کا، الائنسز کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ زمین کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو سول وار کی کیفیت ہو چکی ہے عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، لبنان کے اندر، تو اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگیں آپ خود لڑیں، ہم آپ کی مدد کسی صورت میں کر سکتے ہیں، اور صرف ان کی کریں گے جہاں پہ ہمارا مفاد ہوگا۔ عراق میں ان کا مفاد ہے تو وہ عراقی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، شام میں ان کا مفاد یہ ہے کہ شام کی حکومت وہاں سے رخصت ہو یا کوئی ایسا سیاسی سمجھوتا ہو جائے جس میں کہ بشر الاسد ختم ہو جائے، وہ نہ رہے اقتدار میں، وہ ان کے مخالفین کو حمایت کر رہی ہیں، تو مختلف علاقوں میں ان کی مختلف
اسٹریٹجی ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے بہت زیادہ، یعنی بذات خود جو مسلمان ممالک ہیں یا ریجنل اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بہت زیادہ ان کو ذمہ داری سے آگے بڑھنا اور سوچنا ہوگا۔ سم اپ کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، سنگین شاہ صاحب آپ اس کا انالیسز کیجیے گا، پیو ریسرچ کی رپورٹ، اور سیکنڈلی پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر حالیہ دورہ سعودی فارن منسٹر کا، جس کے اندر پاکستان نے ایک طرح سے اس کو ویلکم کیا ہے، جو اتحاد بنا ہے، لیکن ایران پہ بظاہر ابھی تک جو حکومت کا موقف آیا ہے وہ غیر جانبدار ہے، یا پھر یہ کہا گیا کہ ہم کوشش تو یہ کریں گے کہ ہم ان کے درمیان کوئی پل بن سکتے ہیں تو وہ ہمارا کردار ہو سکتا ہے۔ دو منٹ ہیں، دو سے ڈھائی منٹ، اس میں آپ اس کو سم اپ کیجیے گا۔
جہاں تک بات ہو رہی ہے ٹوٹل جس تنازع میں بات ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے پین شیعہ ازم کی ایک نئی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ پہلے خمینی جو تھے وہ پین اسلامسٹ تھے، ان کا آئیڈیالوجی جو تھی وہ سارے اسلامک امہ کو اکٹھا کرنا تھا، اب ایران کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ساری اسلامک امہ تک تو اس کی بات نہیں جا سکتی، بیکاز آف شیعہ سنی پولیٹیکل ڈیوائڈ، جو کہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، ریلیجیس ڈیوائڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس نے ابھی پین شیعہ ازم کے اوپر کانسنٹریشن شروع کیا۔ اب اس کے بعد جب عراق میں لڑائی ہوئی اور عراق میں جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی، اس ایران کو ایک اوپننگ ملی یہ جو گلف میں گھسنے کی، اور اس کے بعد ایران اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایران کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کی ضرورت اس کو اتنی نہیں ہے جتنا کہ اس نے سوچا تھا کہ اس کو ہوگی، کیونکہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیٹرنس کا کام کرتے ہیں، وہ اس حالت تنازع میں کام کرتے ہیں جب کوئی ایک بہت بڑی طاقت جو کہ کنونشنلی آپ سے بہت بڑی ہو، آپ اس کو یہ ڈیٹرنس دکھا سکیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کنونشنل ویپن میں ویپن کی وار میں تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر میرے پاس نیوکلیئر ویپن ہے جس سے میں میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے میں اپنی ڈیٹرنس کر سکتا ہوں۔ ایران کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتیں اس کے اوپر حملہ کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رکھتی، اور جب تک ایران ان کو کھلم کھلا کوئی ایسی وجہ نہ فراہم کرے۔ اس کے بعد ایران کو اب یہ بھی اس کے فیور میں تھا کہ بہت بڑی شیعہ آبادی جو تھی گلف ممالک میں رہتی تھی، اور ایران نے اپنی پالیسی جو تھی بجائے اس کے کہ اوپن وارفیئر کے ذریعے جائے اور بارڈرز کو چیلنج کرے، وہ ریجیم چینج کے چیلنج کرنے میں ابھی اس نے اپنی پالیسی تبدیل کر لیا، اور وہ لوکل جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جب پھر یہ عرب سپرنگ ہوا، اس کے بعد یہ حالات جو تھے شیعہ اور ایران کی پالیسی کے لیے اور بہتر ہو گئے۔ اب ان تناظر میں سعودی عرب جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے ایرانی ایکسپینشنزم کو، اور اس ایکسپینشنزم میں جب مسئلہ ہے اب یہ شیعہ سنی کے بیچ میں جو ساری جو ایک نئی ڈیوائڈ بن رہی ہے، اور اس میں ایران جا رہا ہے، پاکستان سعودی عرب آیا ہے پاکستان سے امداد دینے کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک
تو بہرحال اسے آپ کے انالیسس سے، باقی ماہرین کے انالیسس، یہ بات بہرحال پیو ریسرچ کے سروے کو انڈورس کرتی ہے، اس کی توثیق کرتی ہے کہ بلا شبہ وہاں پہ سیاسی سطح پہ ایک ڈیوائیڈ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی، اور اب وہ مزید اس تنازع کے بعد، دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ چپکلش کے بعد، وہ مزید گہری ہو گئی ہے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر رسول بکری صاحب، پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ایٹ لمس، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب، پروفیسر مڈل سیکس یونیورسٹی لنڈن، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور سنگین شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں ریسرچ سائنٹسٹ سوشل ایشوز پہ، آپ کنگز کالج لنڈن کے ساتھ ایسوسیٹ رہے، کرنٹلی جنوبی وزیرستان کے اندر موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے باقی سیگمنٹس میں ہمارے پریسٹیجیس پینل ہمارے ساتھ موجود رہا، ان تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آج کے پروگرام سے اسد حسن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔